نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقال الله في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت اصحابي فليزهر العالم علمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنه الله على شركم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم صدر جلسه معزز علماء کرام گرامی قدر سامعین انجمن سپاہ صحابہ کراچی کے عزیز نوجوانوں ایک سال بعد کراچی میں حاضری ہوئی ہے حاضری کا مقصد چند دینی اجتماعات سے مخاطب ہونا ہے جن میں آج یہ ایک دوسرے اجتماع سے میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں ان اجتماعات کو سیرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کانفرنس کا عنوان دیا گیا ہے آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگ یہ اب جاننے لگ گئے ہیں کہ سپاہ صحابہ کا مقصد اصحاب رسول ازواج رسول کے ناموس کا تحفظ ہے اور ان مقتدر شخصیات کا تعارف عام کرنا ہے آل سنت کو قرآن و سنت کی روشنی میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حیثیت سے اور ان کی قدر و منزلت سے آگاہ کرنا ہے. نامساعد حالات میں مشکلات سے گزر کر بے سر و سمانی کے عالم میں بہت قلیل عرصہ میں سپاہ صحابہ جو ایک نوجوان تنظیم ہے اس نے اصحاب رسول کے تعارف کو عام کرنے میں اپنی جماعت کے قیام کے مدت کے لحاظ سے ایک مثالی کردار ادا کیا ہے. جماعت کو قائم ہوئے 3 سال اور کچھ ماہ کا عرصہ گزرا ہے. اس قلیل عرصے میں اور اس کم مدت میں جہاں جماعت کی شاخیں پورے ملک میں قائم ہوئی اور صرف شہری حد تک نہیں دیہاتوں میں بھی, وہاں اہل سنت میں الحمدللہ ایک بیداری آئی ہے اور انہیں سنی حقوق کو سمجھنے, سنی موقف کو سمجھنے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو سمجھنے میں سپاہ صحابہ کا کردار ممد اور معاون ثابت ہوا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ سپاہ صحابہ ایک تحریک کا نام ہے جس کے چند واضح مقاصد ہیں, جن مقاصد کے حصول کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ رکھیں گے. ہمارا بنیادی مقصد ہے کہ پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے 40 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے. اس لمبے عرصے میں اس ملک میں اسلامی آئین تو کیا آنا تھا, اس ملک کے شہروں کے وہ نام جو ہندوؤں کے نام پہ رکھے ہوئے یا عیسائیوں کے یا کسی انگریز کے نام پہ رکھے ہوئے یا سکھوں کے نام پہ رکھے ہوئے آج تک 40 سال ان اسلام دشمنوں کی طرف منسوب شہروں کے نام بدل کر اسلام کی مقتدر شخصیات کے نام پر ان کے نام پاکستان میں نہیں رکھے جا سکے. قومیں ہیروز سے بنتی ہیں, قومیں اپنے ہیروں کا نام اپنی ہیرو کا نام زندہ رکھتی ہیں. وہ قوم کبھی پروان نہیں چڑھی جس قوم کو اپنے ہیروز کی تاریخ معلوم نہ ہو یا اس کے دل میں ان کی قدر و منزلت نہ ہو، اور جب بھی کسی قوم کو ختم کرنا مقصود ہو تو دشمن اس قوم کے ہیرو پر حملہ آور ہوتا ہے، اس قوم کی تاریخ مٹاتا ہے، اسے ماضی سے منقطع کرتا ہے، اس کا تعلق ماضی سے کاٹتا ہے، دشمنان اسلام نے اپنے جھوٹے ہیرو تلاش کر کے ان کی جھوٹی تاریخیں مرتب کی، ان کے ناموں پر قصبات کے نام رکھے، شہروں کے نام رکھے، گاؤں کے نام رکھے، ان کے حالات زندگی پر کئی کئی جلدوں میں کتابیں لکھی، سیمینار کیے، سکولوں اور کالجز میں، یونیورسٹیز میں ان کے فوٹو اور تصاویر لٹکائی، نسل نو کو ان کا تعارف کرایا ہے، نسل نو کے ذہن میں ان کی اہمیت بٹھائی، لیکن ایک ہم بدقسمت قوم ہیں کہ ہم باوجود بہت بڑی تعداد پاکستان میں اتنا بھی آج تک نہیں کر سکے ہیں کہ ہم غیر مسلموں کے نام پر رکھے ہوئے شہروں کے نام بدل کر وہ اسلام کی مقتدر شخصیات کے نام پہ رکھ دیں، تاکہ آنے والی نسلیں اس جستجو میں لگیں کہ اس شہر کا یہ نام کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، اور کس تاریخ ساز شخصیت کے نام پہ یہ نام رکھا گیا۔ ہمارے ہاں آج تک کئی شہروں کے نام غیر مسلموں کے نام کی طرف منسوب ہیں، یا مہمل الفاظ کے ساتھ ان کے نام رکھے ہوئے۔ مثال کے طور پہ لیجئے، پنجاب میں ایک ضلع کا نام ٹوبا ٹیک سنگھ ہے، جس کا ایک ایک حرف بتلاتا ہے کہ ایک کافر کی طرف منسوب ہے، لیکن آج تک اس کا نام نہیں بدلا جا سکا ہے، باوجود اس کے کہ ہم نے وہاں یہ مطالبات کی ہے کہ یہ نام بدل کر کسی بھی صحابی رسول کے نام پہ رکھا جائے، لیکن ہمیں یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ صحابی رسول تو متنازع شخصیات ہیں، اس سے تو فرقہ واریت جنم لے گی، گویا ٹیک سنگھ یہ متفقہ شخصیت ہے اور اسے مسلمان مانتے ہیں، اور ابو بکر عمر معاذ اللہ متنازع شخصیات ہیں، انہیں ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یہ نہیں، اگر آج مثال کے طور پر اسی شہر کا نام بجائے توبہ ٹیک سنگھ کے صدیق آباد رکھ دیا جاتا ہے، یا فاروق آباد رکھ دیا جاتا ہے، یا عثمان آباد رکھ دیا جاتا ہے، تو گویا ایک طبقے کے جذبات مجروح ہوں گے، لیکن اسی طبقے کے جذبات توبہ ٹیکسنگ کے نام سے مجرور نہیں ہو رہے. تو پھر دیانتداری کی بات یہ ہے کہ جو طبقہ توبہ ٹیکسنگ کے نام سے نہیں چڑھتا اور صدیق آباد اور عمر آباد کے نام سے چڑھتا ہے تو میں اس طبقے کو غیر مسلم کیوں نہ سمجھوں, یہ میں اسے اسلام دشمن کیوں نہ تصور کروں کہ اس کے ہاں ایک کھلے کافر کی یہ قدر و منزلت ہے. لیکن اگر اسی جگہ صحابی رسول کا نام لے دیا جائے تو ان کے متعلق یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ وہ متنازع شخصیات ہیں, اس سے فرقہ واریت جنم لیتی. سامعین محترم, آل و سنت کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ واضح کمزوری ہے اور ہماری کمزوری کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اصحاب رسول کو متنازع سمجھا جا رہا ہے, جبکہ میں یہ بات واضح کہنا چاہتا ہوں کہ اصحاب رسول مسلمانوں کے ہاں متنازع نہیں ہے. مسلم امہ کے ہاں اصحاب رسول متفقہ شخصیات ہیں, انہیں متنازع شخصیت سمجھنا یہ اسلام سے کھلی بغاوت ہے. وہ اسلام کی اساس ہیں, بنیاد ہیں, ایمان کے لیے پیمانہ اور ترازو ہیں. رب العالمین بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. خطاب اصحاب رسول کو اور 1400 سال پہلے, اور کہا یہ جا رہا ہے اصحاب رسول کو خطاب کر کے کہ تم جیسا کوئی ایمان لائے گا تو اسے ہدایت پہ سمجھا جائے گا, اگر تم جیسا ایمان نہیں لائے گا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں. ایمان اس کائنات میں سب سے بڑی دولت ہے, اور اس سب سے بڑی دولت اس سب سے بڑے خزانے کے لیے اصحاب رسول کو معیار قرار دے دیا گیا ہے, ان پہ بنیاد رکھ دی گئی کہ اگر کوئی شخص مومن بننا چاہتا ہے, ایمان لاتا ہے, تو اسے صحابہ جیسا ایمان لانا پڑے گا. کتاب اللہ کی یہ آیت اس حقیقت کو واضح کر رہی ہے کہ اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم متنازع شخصیات نہیں, وہ اسلام کی متفقہ شخصیات ہیں. مسلمانوں کے ہاں ان شخصیات پر نزاع نہیں ہے, جھگڑا نہیں ہے. غیر مسلموں کی آنکھ میں اصحاب رسول ضرور کانٹا ہے, غیر مسلم اصحاب رسول سے جلتا ہے, اس کے دل میں کڑن ہوتی ہے. اور قرآن حکیم نے اس حقیقت کو بھی واشگاف کیے, محمد الرسول اللہ والذین معاؤ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس پوری آیت کو پڑھ جائیے, رب العزت نے اس آیت میں صحابہ کرام مرا سرائی کرتے ہوئے ان کے فضائل اور مناقب کو, ان کی سیرت اور ان کے کیریئر کو, ان کی ابتدا اور ان کی انتہا کو بیان کیا ہے, اور یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ اصحاب محمد کی یہ تعریف تورات میں بھی کی گئی تھی اور انجیل میں بھی کی گئی, اور یہ بھی ارشاد فرما دی کہ اصحاب رسول کی یہ ترقی جو ایک آیت میں رب العالمین نے ایک کھیتی کی مثال دے کر بیان کی ہے. خالق عرض و سما فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول کی یہ ترقی لی عقیدہ بہم الکفار یوجب الذرا لی عقیدہ بہم الکفار. اصحاب رسول کی یہ ترقی دشمن کے لیے کافر کے لیے باعث غیظ بن گئی, اس کے لیے بے چینی کا ذریعہ بن گئی. لیکن جس کو اصحاب رسول کے ساتھ پیار ہے اس کے لیے اصحاب رسول کی ترقی باعث مسرت اور باعث خوشی. لیکن لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ کتنے واضح لفظ, کفار کے لیے یہ ترقی باعث غیظ ہے, باعث نفرت بن رہی, باعث پریشانی اور باعث ناراضگی بن رہی. تو کتاب اللہ کی یہ واضح آیت اس حقیقت کو واضح کر رہی ہے کہ اصحاب رسول متنازع شخصیات نہیں ہیں مسلمانوں کے ہاں, مسلمانوں کے ہاں وہ متفقہ شخصیت ہے. البتہ کفر ان سے جلتا ہے, کفر کو وہ شخصیات پسند نہیں آتی, کفر انہیں متنازع سمجھے. لیکن مسلمان انہیں اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے اور انہیں ایک لمحہ بھر کے لیے بھی متنازع ہستیاں تسلیم کرنے کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں. اس لیے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انجمن سپاہ صحابہ کا بڑا واضح موقف, ہم اصحاب رسول کے دشمنوں کو کافر سمجھتے ہیں اور ان کو کافر کہنا اور کافر کی حیثیت سے ان کا تعارف کرانا اپنے ایمان کے لیے ضروری تصور کرتے ہیں. ہم اس میں کسی لگی لپٹی کے قائل نہیں, اور یہ موقف ہمارا محض جذباتی نہیں, ہم اس پہ دلائل رکھتے ہیں. جو شخص چاہے جب چاہے وہ ہمارے ساتھ افہام و تفہیم کی غرض سے گفتگو کر سکتا ہے, بحث کر سکتا ہے, تسلی کر سکتا ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ کسی کافر کو مسلمان سمجھنا یہ بھی سنگین جرم ہے, اور کسی مسلمان کو کافر سمجھنا یہ بھی سنگین جرم ہے. اور اس کی سنگینی علماء کی زبان میں یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر آپ کسی کافر کو دلائل آ جانے کے باوجود مسلمان سمجھتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ خود کافر ہیں, آپ کفر اور اسلام میں تفریق ہی نہیں پسند کرتے. اور اگر آپ کسی مسلمان کو کافر کہتے ضد میں یا تعصب میں یا حسد میں یا ذاتی مفادات کے تحت, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایسا کر رہا ہے وہ خود کافر ہے, وہ ایک مسلمان کو خارج از اسلام سمجھتا ہے یا اسے دائرہ اسلام سے نکال رہا ہے. یہ مسئلہ انتہائی نازک مسئلہ ہے. کسی مسلمان کی تکفیر یہ بھی انتہائی سنگین جرم ہے, اور کسی کافر کو مسلمانوں میں شامل کر لینا یہ بھی انتہائی سنگین جرم ہے. جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک دن مرنا ہے اور اس پہ آپ ایمان رکھتے ہیں, اسی طرح میں بھی اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ میں نے ایک دن مرنا ہے. سپاہ صحابہ کہے کہ کارکن اس پہ ایمان رکھتا ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے اور موت آئے گی, ہم نے رب العالمین کو جواب دینا ہے, قبر میں جانا ہے, حشر بپا ہوگا, ہم جواب دے ہوں گے. ہم اپنی قبر برباد کرنے کے لیے معذب یا تعصب میں کوئی آواز بلند نہیں کر رہے ہیں, بلکہ
قرآن و سنت کے واضح دلائل کی روشنی میں 1400 سال کی امت کے واضح موقف کی روشنی میں اور ملت اسلامیہ کے ممتاز ترین فقہا کی تحقیق کی روشنی میں ہم یہ موقف رکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا منکر لا شک کافر ہے، اسے ایک لمحہ کے لیے بھی مسلمان نہیں مانا جا سکتا. میں یہ گفتگو اس لیے عرض کر رہا ہوں جذبات سے خاصا ہٹ کر کہ مجھے اور آپ کو اپنی قبر اور آخرت سامنے رکھ کے غور کرنا ہے، نہ مجھے اور آپ کو یہ اجازت ہے کہ ہم کافر کو مسلمان سمجھتے پھرے اور نہ شرعاً مجھے اور آپ کو یہ اجازت ہے کہ ہم مسلمان کی تکفیر کرتے پھرے. اور یہ مسئلہ اتنا آسان بھی نہیں کہ آپ پرواہ نہ کریں، یا اتنا غیر اہم بھی نہیں ہے کہ آپ اس کی پرواہ نہ کریں. نہیں، جو لوگ اصحاب رسول کے دشمنوں کی تکفیر کر رہے ہیں آپ کو ٹھنڈے دل کے ساتھ ان کے موقف کو سننا پڑے گا، ان کے دلائل کا وزن آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور جو تکفیر نہ کرتا ہو اس کے موقف کو بھی آپ سنیں، اس کے دلائل کا بھی جائزہ لے لیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس تحقیق اور جستجو کی، تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. آپ نے اسی ماحول میں اور معاشرے میں رہنا ہے. نکاح اور طلاق کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، ذریعہ کا مسئلہ ہے، حلال اور حرام کے مسائل ہیں، جنازے کا مسئلہ ہے، محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ ہے، اسلامی اقدار کا مسئلہ ہے، قرآن و سنت کے قواعد اور ضوابط کا مسئلہ ہے. تو اس کو بالکل نظر انداز کر کے اگر آپ لوگ چلتے رہیں گے تو یہ بہت بڑا جرم ہو. مثلا اگر میں ایک شخص کی تکفیر کر رہا ہوں یہ گروہ کی، تو آپ کو پوری دیانتداری کے ساتھ میرے موقف کو سننا چاہیے، میرے دلائل کا جائزہ لینا چاہیے، اور اگر میں غلط کر رہا ہوں تو آپ کو پوری قوت کے ساتھ مجھے روک لینا چاہیے، اور اگر صحیح کر رہا ہوں تو آپ کو ساتھ دینا چاہیے، تاکہ ملت اسلامیہ کو بہت سارے مفاسد سے، بہت ساری برائیوں سے بچایا جا سکے. مثلا اگر آپ مسئلے کی حقیقت بیان نہیں کرتے اور ایک مسلمان غفلت میں مسئلہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے اپنی بچی کا رشتہ ایک ایسے شخص سے کر دیتا ہے جو شخص ابو بکر کی صحابیت پہ ایمان نہیں رکھتا، اس قرآن کو محفوظ کتاب نہیں مانتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب رسول نہیں مانتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت سرداری ساری مخلوق پہ تسلیم نہیں کرتا ہے، اگر آپ اپنی بچی کا رشتہ کسی ایسے شخص سے اس کو مسلمان سمجھ کے کر دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں واضح طور پر کہ یہ نکاح نہیں ہے، خالصتاً زنا ہے. آپ مجرم نہیں ہوں گے تو وہ مولوی ضرور مجرم ہوگا جو جانتا تھا اور اس نے آپ کو آگاہ نہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، نکاح طلاق وراثت کے سینکڑوں مسائل جن کا مدار ہے اسلام پر، تو ہم شاید بہت ساری غفلتوں کا شکار ہیں اور اس کے نتیجہ میں آج یہ کیفیت ہے جو ہمارے سامنے کہ 40 سال میں ہم کافروں کے نام مٹا کر ان شہروں کا نام اسلام کی مقتدر شخصیات کے نام پہ نہیں رکھوا سکے ہیں. اور اگر ہم کہیں کہتے ہیں کہ اس شہر کا نام کسی بھی صحابی کے نام سے رکھ دو کہ اسلام میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے مقتدر شخصیات اور قومی ہیرو کا درجہ وہ شخصیات رکھتی تھی، تو جواب ملتا ہے کہ یہ تو متنازع مسئلہ ہے، اس سے تو فرقہ واریت جنم لے لے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے کام کی کمی، ہم نے موقف نہیں سمجھایا، ہم نے اس کے لیے محنت نہیں کی، یا اگر کبھی کیے تو وقتی بلبلے کی طرح ہم اٹھے، وقتی شور اور غوغا ہوا، 4 دن مطالبات اور احتجاجات ہوئے اور اس کے بعد ایک لمبی چادر تان کے ہم سو گئے. یہ اس کی یہ وجہ ہے. اگر مسلسل اور پہ ہم اس کاز کے لیے محنت کی جاتی، کام کیا جاتا، ذہن سازی کی جاتی، ذہن تیار کیا جاتا، قوم کے سامنے دلائل رکھے جاتے، تو آج پاکستان میں کسی بھی بدبخت کو یہ کہنے کی جرت نہ ہوتی کہ اصحاب رسول متنازع شخصیات ہیں اور ان کے تعارف سے فرقہ واریت پھیلتی ہے، یا ان شخصیات کو ایک گروہ اگر نہیں مانتا ہے تو وہ بھی اسلام کا حصہ یا اسلام کا فرقہ ہے. یہ چیزیں آج نہ ہوتی اگر ہماری محنت صحیح لینوں پہ جاری رہتی. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ انجمن سپاہ صحابہ کا موقف یہ کہ ہم اس محنت کو مسلسل جاری رکھیں گے، ہم حادثاتی پیداوار نہیں. میں آپ کو مختصر لفظوں میں اپنی یہ کیفیت بتلانا چاہتا ہوں کہ مجھے شیعہ کی تکفیر کرتے ہوئے 15 برس گزر گئے. یہ نہیں کہ آج کوئی بلبلے کی طرح ہم اٹھے، یہ ایک اشتعال انگیزی شروع کر دیے، نہیں. 15 برس تھوڑا عرصہ نہیں ہے. اور میرے اس موقف پر پنجاب کا بچہ بچہ گواہ ہے جن کے سامنے میں اس نقطہ نظر کا اظہار کرتا رہا ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ جنگ کا ایک ایک فرد گواہ ہے کہ جنہیں آج سے 15 برس قبل بھی میں نے یہ کہا تھا تعلیم سے فراغت کے بعد کہ شیعہ اینٹی اسلام فرقہ ہے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، اور جنہیں آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ اس فرقے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہمیں کسی نے اچانک کھڑے نہیں کیا، ہم دلائل کی روشنی میں مدت سے یہ موقف رکھتے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں، اکابرین ملت اسلامیہ کے فتاوی جات کی روشنی میں، ایک طویل عرصے سے اس موقف پہ مسلسل کام کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آج سپاہ صحابہ کا بھی یہی موقف ہے. ہم ملت اسلامیہ کو جہاں اصحاب رسول کا تعارف کرائیں گے، وہاں ہم دشمنان اصحاب رسول کی صحیح مذہبی حیثیت کو بھی اتنا اجاگر کر دیں گے کہ کسی ایک مسلمان کو بھی شک اور شبہ نہیں رہے گا دشمن صحابی کی مذہبی حیثیت کو سمجھنے. سامعین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات سے ایک اپیل کی کہ آپ ہمارے موقف کو سمجھنے کی دیانت دارانہ کوشش کریں، دلائل پہ نگاہ رکھیں، موقف کو سمجھیں. مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس دھرتی پر، اس زمین کے منہ پر آج تک کوئی ایک شیعہ مقتدر عالم ایسا نہیں آیا ہے جو کتاب اللہ کو، قرآن حکیم کو محفوظ کتاب مانتا ہو اور اس میں تحریف کا قائل نہ ہو، اس کو غیر اصلی کتاب نہ مانتا ہو اور اصلی قرآن کو امام مہدی کے پاس غار میں ہونے کا قائل نہ ہو، آج تک جس دن سے شیعت کی بنیاد پڑی ہے اس دن سے لے کر آج تک اس زمین کے منہ پر ایک بھی شیعہ ذمہ دار رہنما نہیں گزرا ہے جو اس قرآن کا منکر نہ ہو، اس کی تحریف کا قائل نہ ہو. میں یہ بات کراچی جیسے پڑھے لکھے شہر میں آج بھی کر رہا ہوں، گزشتہ سال بھی کر گیا تھا اور آئندہ بھی کروں گا. میں پوری تحدی کے ساتھ، پورے چیلنج کے ساتھ پاکستان، ایران، لکھنؤ کے سیوں تک کو اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ اس قرآن کے قائل ہیں، میں انہیں اس کا منکر کہہ رہا ہوں، وہ عدالت میں آئیں، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں آئیں. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا فل بینچ ہمارے اس موقف کو سنیں. اگر میں دنیا بھر کے شیعوں کو اس قرآن کا منکر ثابت نہ کر سکوں، اس قرآن کا باغی ثابت نہ کر سکوں، تو اس رب کی قسم جس نے محمد رسول اللہ کے سر اقدس پر نبوت کا تاج رکھا ہے، میں عدالت کو یہ لکھ کو دینے کو تیار ہوں کہ مجھے گولی مار دی جائے. آپ قدرے جذبات سے ہٹ کر میرے اس موقف کو سننے کی کوشش کریں، دیانتداری کے ساتھ، ضد نہیں، حسد بغض یا کینہ نہیں، نہ ہی کوئی ہمارے اس سے معاذ اللہ ذاتی مفادات ہمیں قبر نظر آتی. ہم کسی پر بھی غلط الزام کے قائل نہیں، لیکن جہاں تک حقائق کا تعلق ہے ہم معاف نہیں کریں. میں نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ اس دھرتی پر کوئی ایک شیعہ آج تک مانے ذمہ دار رہنما نہیں جنا ہے جو اس قرآن کا منکر نہ ہو. میرے اس چیلنج کو قبول کیا جائے اور میرے سامنے وہ لوگ لائے جائیں جو کہیں کہ ہم اسی قرآن کے قائل ہیں، اس کو محفوظ مانتے. سادے لفظوں میں چیلنج اور بڑی دیانتداری کے ساتھ. اگر میں اس میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں تو مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے شیعوں کو وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جس راہ پر لانے کے لیے میں 15 برس سے چیخ رہا ہوں. آج نہیں، میں نے ہمیشہ ان سے یہ کہا ہے کہ یہ میں ایسے محلوں میں نہیں ختم ہوں گی، رسائل کے ذریعے طے نہیں ہوں گی، کتابچوں کے ذریعے طے نہیں ہوں. اس بحث نے انجام کار کاغذانیت کی طرح یا اسمبلی میں طے ہونا ہے یا عدالت میں طے ہونا ہے. ہم یہاں کتنے لڑتے رہے، کتنے کانفرنسیں، کتنے جلسے کرتے رہے، لیکن یہاں یہ بات طے نہیں ہوگی. آپ یقین جانیں، میں نے گزشتہ الیکشن لڑا، 39,000 ووٹ حاصل کیے. میری خواہش تھی اگر میں اسمبلی میں پہنچ جاتا میں اس میں یہ چیز زیر بحث لانا چاہتا تھا، میں دیکھتا کہ پھر اسمبلی کس رخ پہ جاتی، وہ ہمارے دلائل کو کیسے ٹھکراتی، وہ ہمارے دلائل کا کیسے انکار کرتی ہے. اور مجھے آج بھی امید ہے کہ اگر اسمبلی میں پورے دلائل کے ساتھ سنجیدہ زبان میں دلائل پیش کیے جائیں تو اسمبلی کے کسی ایک ممبر میں بھی جرت نہیں ہے کہ وہ ہمارے ان دلائل کو رد کر سکے یا ٹھکرا سکے. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بات وہاں آ بھی جائے. کچھ بعید نہیں. میں آپ کو اپنی سوچ عرض کر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ایک نہ ایک دن ضرور ہونا ہے اور اس بات میں طے ہونا ہے اور پاکستان میں طے ہونا ہے. ہماری زندگی میں نہیں ہوگا, بعد والی نسل کرے گی, لیکن یہ طے ضرور ہوگا. ہم نے اس مسئلے کو جذباتی انداز میں نہیں لیا, نہ جذباتی انداز میں اٹھایا ہے, نہ اس کو کسی گویا سیاسی مفاد کے تحت اٹھایا ہے. نہیں, ہم نے قبر اور آخرت سامنے رکھ کے یہ موقف اختیار کیے. جب تک زندگی ہے اس موقف کو ہم بیان کریں گے, اور ایک دن ضرور آئے گا کہ اسمبلی کو یا عدالت کو شیعہ کے کفر اور اسلام پہ بحث کرنے پہ ہم مجبور کر دیں گے. اور انہیں ہمارے اس موقف کو سننا پڑے گا, دیانتداری کے ساتھ سننا پڑے گا. ویسے ایک بدقسمتی ہے ہماری, میں نے اسمبلی کا ایک اجلاس سنا ہے گیلری میں بیٹھ کر. ایسے لوگ بھی اسمبلی میں ممبر بن کے چلے گئے ہیں جنہیں اپنے آپ کو ایم این اے کہنا نہیں آتا, آپ کے سن سے گئے. اللہ گواہ ہے, تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا, اسے ایم این اے کہنا نہیں آیا, تالی بج گئی. ایسے لوگ بھی منتخب ہو کے گئے. یہ تو ایک قوم کی بدقسمتی ہے نا کہ وہ قوم اسمبلی کے موقف کو ہی شاید نہیں سمجھتی کہ وہاں جا کے کرنا کیا ہے, پیش کیا کرنا ہے, بحث کس عنوان پہ کرنی ہے. حتیٰ کہ میں نے وہاں یہ تماشا بھی دیکھا ہے کہ ایک ممبر ہے, ایک ممبری سمجھتے ہیں, ایک ایم این اے اور ایک ایم این ای, وہ دونوں آپس میں وہاں ان کی نوک جھوک ہے. گیلری میں بیٹھے لوگ بھی سن رہے ہیں, ممبران بھی سن رہے ہیں. تو ممبر اسمبلی اس کی طرف اشارے کرتا ہے, وہ اس کی طرف اشارے کرتی ہے. ممبر کہہ رہا ہے میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا, وہ کہتی ہے میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتی. تو ممبر بڑی ٹھاٹ سے, جس کو میں نے ان کانوں کے ساتھ سنا ہے, وہ بڑی ٹھاٹ سے کہتا ہے ہائے ہائے, یہ قوم کے نمائندہ, یہ ملکی آئین بنائیں گے, یہ بدبخت پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ کریں گے. ایسے بدکماش, بدتینت, قومی غدار, اواش, بدماش لوگ بھی آج اسمبلی میں پہنچے ہیں. آپ کی سوچ کا غلط انہوں نے استعمال کیے ہیں, آپ کی فکر کو غلط استعمال کر رہے ہیں. اگر صحیح بندے, صحیح نمائندے اسمبلی میں پہنچ جائیں, ملک کا مقدر اور قسمت بدل سکتی ہے. اور ویسے بھی ہمارا مقدر ہے میرے بھائی, معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں, کبھی ہم کہا کرتے تھے دشمن کو, ہماری حکومت بھی کہتی تھی کبھی کبھی, مثلا 65 کی جنگ میں حکومت بھی کہتی تھی, عوام بھی کہتے تھے, ہم مقابلہ کریں گے دشمن کا, ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی, کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے. آج ہم نے یہ وقت بھی دیکھا ہے کہ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ ہماری حکومت نے چوڑیاں عملاً پہن رکھی ہیں. کوئی نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے. آج نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی, آج تو چوڑیوں کی حکومت ہے. یعنی ہم چلو زبانی صحیح, ویسے تو کچھ ہم سے ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا, لیکن زبانی ایک شیر کی بڑک تو تھی نا کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں. آج ہم اس بڑک سے بھی گئے ہیں, بڑی ترقی کی ہے 40 سال میں, کہ چلو زبانی ایک جوش ہی صحیح کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی, ہم سبق سکھا دیں گے. آج ہم وہ بھی نہیں کہہ سکتے. سامعین گرامی قدر, ویسے میں نے آگے چل کر تھوڑا سا چوڑیوں کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے, چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو. کیوں؟ توجہ کیجئے، کیوں؟ اگر بے نظیر فضل الرحمان کا حیا نہیں کرے گی، میں اس کا حیا نہیں کروں گا. جینو جی، حیا کو حیا ہے، تم نہیں کرو گے تو ہم بھی نہیں کریں گے. ہم وہی ہیں کہ جس نے بھٹو سے جنگ لڑی تھی، اور تم سے بھی لڑی جا سکتی ہے. تم تو ویسے ہی اجلت پسند ہو، تمہارے ہاں تو اولاد بھی تیزی اور بجلی کی رفتار میں آتی ہے، تم تو سوچتے ہی نہیں ہو. یہاں تو بے صبری کا یہ عالم ہے، اولاد ہی اندازے غلط ثابت کر دیتی ہے. غلط کہہ رہا ہوں جی؟ یہاں ہر کام تیزی سے ہے، بچے تب تیزی سے، الیکشن ہے تب تیزی، تیز رفتار سے، آدمی اچھے آ رہے ہیں برے آ رہے ہیں بس جا رہے ہیں ہم، اور بلوچستان اسمبلی ٹوٹتی ہے تب تیزی سے، اور ناموس رسالت کا جھنڈا بلند کرنے والوں پر گولیاں برستی ہیں تب تیزی سے. نو ماہ بھی صبر نہیں ہو سکا، نو ماہ. پاکستان جیسے ملک میں ناموس رسالت کا نام بلند کرنے والوں پر گولی، کس جرم میں، کس قصور میں گولی؟ کوئی غلطی بتلائی. سامعین محترم، بہرحال میں نے آگے چل کر کچھ چوڑیوں کا ذکر ضرور کروں، نہ کروں جی؟ نہیں کرنا ہے، ضرور کرنا. یہ نوجوان ہے نا، چوڑیوں کو کہتا ہے، یہ چوڑیوں کو کہتا ہے بڑا مزے کا موضوع. قاری شیر افضل صاحب کہتے ہیں سارے غیر شادی شدہ ہیں. استغفر اللہ. بہرحال یہ تو مقدر ہے نا، ہمارا قسمت ہے. قوم ترقی کرتے کرتے، یعنی اب مرد کے بجائے عورت بننی شروع ہو گئی ہے ہماری قوم، یہ تو ترقی ہے. 40 سال میں ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، یہ مورخ لکھے گا. ہم نے کیا کیا اتنے طویل عرصے میں؟ بہت بڑا عرصہ ہے 40 سال، تھوڑا نہیں ہے، نصف صدی ہے. نصف صدی ہو گئی آپ کو ملک حاصل کیے ہوئے ایک نظریے کی بنیاد پر. یہ نظریات مملکت ہے، ایک موقف پہ حاصل کی گئی ہے. سیکولر مملکت نہیں ہے کہ یہاں کوئی سیکولرزم کا نعرہ بلند کرے. نظریات مملکت ہے، اپنے بنیادی نظریے کے خلاف نہ کتاب برداشت کرتی ہیں، نہ تقریر برداشت کرتی ہیں، نہ تحریر برداشت کرتی ہیں. دنیا جہان کی مملکتوں کو پڑھ جائیے، جو کسی بھی نظریے پہ قائم ہوئی ہیں وہ اپنے نظریے کے خلاف کچھ برداشت نہیں کرتی. ایک پاکستان کی بدقسمت سلطنت ہے جہاں اس کے بنیادی نظریے کا قتل عام ہوتا ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں، سنی تک نہیں جاتی بات. تمہیں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ دیانتداری کے ساتھ ہمارے موقف کو سنیں، ہم کیا کہتے، کیا چاہتے. میں نے بڑے واضح لفظوں میں عرض کیا کہ اس دھرتی پر، اس زمین کے منہ پر آج تک کوئی ایک شیعہ رہنما نہیں آیا، نہ آج ہے، جو اس قرآن کو اصلی کتاب اللہ مانتا ہو، یہ اس پہ صحیح معنی میں ایمان رکھتا ہو. ہاں یہ بات آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی ملے گا وہ کہے گا ہم تو اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں. میں لمبی بات میں نہیں جانا چاہتا، آپ بڑی آسانی کے ساتھ اسے کہیں کہ ایک مولوی تمہیں کراچی سے پشاور تک اور خیبر تک قرآن کا منکر اور کافر کہتا چلا جا رہا ہے، اس کو ملزم کی حیثیت سے عدالت کے کٹہرے میں کیوں نہیں لاتے ہو تاکہ بات صاف ہو جائے؟ میری ہزاروں تقریریں ریکارڈ ہیں، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک، چھپ کے نہیں بات کر رہا ہوں. اعلانیہ کہ اس معاملے کو طے کر لیا جائے،
اگر میں غلط کہتا ہوں تو میں سزا بھگتوں، اور اگر صحیح کہتا ہوں تو اس کا تصفیہ ہو جانا چاہیے یا نہیں ہو جانا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے؟ ہو جانا چاہیے، اسمبلی سے بھی ہو جانا چاہیے یا نہیں ہو جانا چاہیے؟ دعا کریں پروگرام، میرے پروگرام میں یہ چیز شامل ہے کہ اسی اسمبلی کے سامنے ریکارڈ کیوں نہ رکھا جائے کہ اس کو اٹھاؤ اور فیصلہ کراؤ کہ یہ لوگ کون ہیں. ہو سکتا ہے، کچھ بعید نہیں ہے. سامعین گرامی قدر، دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معصوم ہستی شخصیت ایک مسلمہ شخصیت ہے. دنیا جہان کا تمام مسلمان یہ پختہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے ما سوا محمد الرسول اللہ سے بڑی کوئی ہستی، کوئی ذات، کوئی شخصیت، کوئی فرد، کوئی رہنما نہیں ہے. پوری ملت اسلامیہ کے ایک ایک فرد، ایک ایک بچے کا یہی عقیدہ اور یہی ایمان ہے. اس کے برعکس شیعہ تحریر کرتا ہے کہ جب امام مہدی غار سے باہر آئیں گے تو سب سے پہلے مہدی کے ہاتھ پر محمد رسول اللہ بیعت کریں گے. ایک ایک بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے کہ جس کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے وہ مقتدا ہوتا ہے، جو بیعت کرتا ہے وہ مرید ہوتا ہے، جس کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہے وہ مرشد ہوتا ہے، جو بیعت کر رہا ہے وہ مرید ہوتا ہے، جس کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے وہ امام ہوتا ہے، جو بیعت کر رہا ہے وہ مقتدی ہوتا ہے. تو جس طبقے نے محمد الرسول اللہ کو مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرائی ہے، اس طبقے نے محمد کی عصمت گرائی ہے، رسول کا وقار گرایا ہے، پیغمبر کی منزلت گرائی ہے، محمد رسول اللہ کی حیثیت کو مرید بنا کے پیش کی ہے، غلام بنا کے پیش کی ہے، مقتدی بنا کے پیش کی ہے، جبکہ اللہ کے ماں سوا محمد رسول اللہ ہر ایک کے قائد ہیں، امام ہیں، مقتدا ہیں، مولا اور مرشد ہیں. سیو کی کتاب حق الیقین میں اگر مہدی کے ہاتھ پر محمد رسول اللہ کی بیعت کا تذکرہ نہ ہو مجھے گولی مار دی جائے، اور اگر یہ ہے تو پھر شیعہ کے کفر کا، اقتدار کا، دجل کا، شیطرت کا چوکوں پر، چوراہوں پر، عدالتوں میں اعلان کرنا میں ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں. سامعین محترم، میں پھر بھی یہ بات بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا. آپ ہمارے اس موقف دیانتداری کے ساتھ سنیں، پوری سنجیدگی کے ساتھ اس پہ آپ غور کریں، سنی بھی غور کریں، شیعہ بھی غور. اگر ہمارے موقف میں کمزوری ہو، غلطی ہو، تو ہم ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر ہمارا موقف قرآن و سنت کی روشنی میں، دلائل و براہین کی روشنی میں وزنی ہے، تو پھر حکومت کو بھی ہمارے اس موقف کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ وقت آئے گا کہ ہمارے اس موقف کو تسلیم کرنا پڑے گا اور بڑی سے بڑی طاقت کو ہم اپنا یہ موقف دلیر کے ساتھ لازمن منوائیں گے اور جب تک ہمارے اس موقف کو مان نہیں لیا جاتا اس وقت تک ہماری یہ تحریک بند نہیں ہو سکتی ہے. ہم اپنے اس موقف سے ہٹ نہیں سکتے ہیں. ہمارے دماغ میں ضد نہیں ہے, حسد نہیں ہے, ہم اس زمین پر فساد نہیں چاہتے, نقش امن کے قائل نہیں, تخریب کاری سے کوسوں دور ہیں. ہم بات گفتگو کی حد تک رکھنا چاہتے ہیں, دلیل کی حد تک سنجیدگی کے ساتھ اس موقف کو لینا چاہتے ہیں. ملک کی زمین کا ایک ایک انچ ہمیں اپنی جان کی طرح عزیز ہے. ہم کسی بھی ایسی حرکت کے قائل نہیں جس سے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچتا, لیکن یہ بات آپ پہ واضح رہنی چاہیے کہ ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں, نہ ہونے دیں گے کہ کافر کو مسلمان بنا کر ہمارے سروں پہ مسلط کیا جاتا رہے. ہم کفر کو الگ سمجھتے ہیں, اسلام کو الگ سمجھتے ہیں. کفر کی حدیں الگ ہیں, اسلام کی حدیں الگ ہیں. ومتاز الیوم ایوہ المجرمون, یہ وہ اعلان ہے جو قیامت کے دن رب العالمین فرمائیں گے کہ مجرمو الگ ہو جاؤ. غیر مجرموں میں کھڑے ہونے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح رب العالمین فرماتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ مومنین کو اس حالت میں چھوڑ دے کہ خبیث اور طیب اکٹھے رہے. نہیں, فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب, پاک کو ناپاک سے, خبیث کو غیر خبیث کے سے جدا کیا جائے گا. خود خلاق عالم کا ارشاد ہے کہ رب العزت ایسی حالت میں مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ خبیث بھی ملے جلے رہی, خواصت الگ کر دی جائے گی اور تجب کو الگ کر دیا جائے گا, ایمان الگ نظر آئے گا, کفر الگ نظر آئے گا, ایمان الگ نظر آئے گا, نفاق منافقت الگ نظر آئے گی. منافقت پر ہم اسلام کی چھاپ ایمان کی چھاپ نہیں لگانے دیں گے. ہم وہ مور جو منافقت پہ اسلام کی لگائی جا رہی ہے توڑیں گے, چاہے اس مور کو توڑتے ہوئے ہماری جان چلی جائے, جان دے دی جائے گی, تختہ دار پہ لٹک جایا جائے گا, ہر مشکل ہر پریشانی برداشت کر لی جائے گی, ہر کڑی اور بیڑی پہن لی جائے گی, لیکن کفر کو الگ کیا جائے گا, اسلام کو الگ کیا جائے گا. سامعین محترم, اگر میں سپاہ صحابہ کے اسی موقف پر گفتگو کرتا چلا گیا تو ساری رات بھیگ جائے گی. آپ تو بے شک ایک دینی جذبے کے تحت ضرور بیٹھے رہیں گے, لیکن مجھے تسنو کی عادت نہیں, نہ میں نے کبھی ایسی حرکت کی ہے. اتنی سچی بات ہوتی ہے وہ کہنے میں ہچکچاہٹ نہیں محسوس ہوتی. میری صحت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ میں زیادہ آپ کے ساتھ گفتگو کر سکوں. کل ایک تاریخ ساز مظاہرہ ہم کر رہے ہیں, اس میں بھی آپ سے باتیں ہوں گی, لیکن مزید کچھ مختصر دیر وقت کے لیے میں آپ کو مصروف رکھنا مناسب سمجھتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی چند لمحات مجھے مزید دیں. سامعین محترم، آج پوری دنیا سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے، پوری دنیا سر بکف نظر آتی ہے، پوری دنیا آج رشتی ملعون کے خلاف یک زبان ہو چکی ہے. پوری دنیا کا مسلمان، چاہے وہ شہر میں بستا ہے چاہے دیہات میں، وہ آج رشتی ملعون کے خلاف ایک مضبوط دیوار بن کے سامنے آنا چاہتا ہے. کیوں؟ مسلمان کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے رسول کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. مسلمان فاسق کیوں نہ ہو، فاجر کیوں نہ ہو، اس کی کتنی برائیاں کیوں نہ ہوں، لیکن وہ اپنے رسول کی گستاخی لمحہ بھر کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے. وہ جان دینا گوارا کرتا ہے، جائیداد مال اور دولت تاراج کرنا گوارا کرتا ہے، لیکن اپنے رسول کی توہین برداشت نہیں کر سکتا ہے. آج پوری دنیا کا مسلمان رشتی ملعون کے خلاف اٹھ گئے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ پاکستان کی چوڑیاں پہننے والی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری جمہوریت کے خلاف سازش ہے. جمہوریت کی جنگ تم نے تنہا نہیں لڑی ہے، جمہوریت کی جنگ فضل الرحمان نے لڑی ہے اور تم سے بہتر لڑی ہے، نصر اللہ خان نے لڑی ہے اور تم سے بہتر لڑی ہے، جمعیت کے کارکنوں نے جمہوریت کی جنگ لڑی ہے اور تم سے بہتر لڑی ہے. تمہیں میدان میں کوئی نہیں آنے دیتا تھا، تم امریکہ کے ہوٹلوں میں 5 سال عیاشی کی زندگی گزارتے رہے ہو اور جمعیت کے کارکن یہاں مار کھاتے رہے. تم ہم سے زیادہ جمہوریت کے چیمپئن نہیں ہو. مجھے تعجب اس بات پہ ہوا ہے کہ جب پوری دنیا رشتی کے خلاف کھڑی ہے تو پاکستان میں مسلمانوں کی آواز کو جمہوریت کے خلاف آواز کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ یہ آواز بھی ایمان کی آواز ہے، یہ احتجاج بھی ایمان کا احتجاج ہے، یہاں کا مظاہرہ بھی ایمان کا مظاہرہ ہے، یہاں کی تمام تر صدائیں حب رسول کی صدائیں ہیں. وہ حکومت جاہر حکومت ہے، ظالم فرعون حکومت ہے، چنگیز حکومت ہے، جو رسول کے نام لیواؤں پر گولیاں برسانا اپنی حکومت کے لیے ضروری تصور کرتی ہے. امریکہ کے جھنڈے کا تحفظ کرتے ہو اور ایسا تجربہ کے دوپٹے کا تحفظ نہیں کرتے ہو؟ تمہیں امریکہ کا جھنڈا حفیظ ہے، ہمیں امی ایسا کا دوپٹہ حفیظ ہے. ایک بار نہیں، کئی بار امریکہ کے جھنڈے کو پاکستان کی سڑکوں پر پیشاب کر کے آگ لگائی جائے. یہ تو ناموس اور شرط کا مسئلہ ہے، ازواج طیبات کی آبرو کا مسئلہ ہے. اس مسئلے پر تو مسلمان جان دینا سوال سمجھتا ہے، تم غلط اندازہ لگا رہے ہو. میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی ہمارے احتجاج میں شریک ہو جانا چاہیے. کیا رائے ہے؟ ہو جانا چاہیے یا نہیں ہو جانا چاہیے؟ اسے بھی حب رسول کا ثبوت فراہم کرنا چاہیے یا نہیں؟ پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر جرات کے ساتھ امریکہ کو آنکھ دکھائے اور اسے کہے کہ ہمارے سفارتی تعلقات اس وقت تک منقطع ہیں جب تک کہ تم رشدی کو تختہ دار پہ نہیں لٹکاتے ہو. اگر پی پی کی حکومت امریکہ پہ یہ واضح نہیں کرتی ہے تو میں حق بنانے میں ہوں یہ کہنے پر کہ پی پی کی حکومت امریکہ کی لونڈی حکومت ہے, آزاد حکومت نہیں ہے, کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے. جمہوری حکومت ہے تو اسے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر امریکہ پہ اپنے جذبات واضح کر دینے چاہیے کہ یہ پیغمبر کی آبرو اور عزت کا مسئلہ ہے. آج اگر ملت اسلامیہ فل پریشر امریکہ برطانیہ اور گستاخانہ اصول پہ نہیں کہا دیتی ہے تو آئے دن دشمنان دین پیغمبر کے خلاف لکھتے اور بھونکتے رہیں گے. آج وقت ہے طاقت استعمال کر دو, قوت استعمال کرو, پریشر ڈال دو تاکہ کل کرا کوئی کتا پیغمبر اصحاب پیغمبر اصحاب پیغمبر کے خلاف بھونکنے لکھنے اور بکنے کی جرات نہ کر سکے. آج پریشر ڈال دو. پوری ملت آج کھڑی ہے. سعودیہ میں مسلمان سربکف ہے, برطانیہ اور امریکہ میں مسلمان سربکف ہے, اور انڈیا نے تو پاکستانی حکومت کے منہ پہ تھپڑ رسید کی ہے کہ یہاں کتاب بعد میں ضبط ہوتی ہے, ہندو حکومت پہلے ضبط کرتی ہے. اور راجیو نے مزید جوتا مارا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کتاب کو پڑھنا ہی نہیں جانتا, پڑھ نہیں سکتا ہوں, حالانکہ اسے محمد رسول اللہ پہ کوئی ایمان نہیں ہے, لیکن اس نے انسانی قدروں کے تحت کیسی خلافت بھی بھلا پیغمبر کے خلاف بکی جا سکتی ہے جو رشدی ملعون بکتا چلا گیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کائنات کے بدترین کافر نے رسول اور ازواج رسول کے لیے کون سی زبان استعمال کی ہے کہ جس کے لیے ایک ہندو فرما روا کہتا ہے کہ میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. آج اس کافر کے خلاف پاکستان میں احتجاج ہو اور تم اسے نام دو کہ جمہوریت کے خلاف ہے, یہ سازش ہے. سازش اگر کی ہے تمہارے خلاف تو امریکہ نے کی ہے جس کتے نے یہ کتاب چھایا کروائی ہے. ابھی تو آج اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ امریکی ادارے کی ایک اور کتاب ضبط کی گئی ہے کہ جس کتاب میں محمد رسول اللہ کی فرضی تصویر دی گئی ہے. یہ امریکہ اسی کام پہ لگا ہوا ہے. آج دن یہ نہیں پڑھا جب آپ اخبار میں, آج نہیں پڑھا آپ نے. تو جب تک اس قسم کے گستاخوں کو پھانسی نہیں دی جائے گی اس وقت تک یہ بھونکنے سے باز رہ سکتے نہیں رہ سکتے. یہ تو آج کی تازہ خبر ہے. یعنی امریکہ کو کوئی پاکستانی مسلمانوں یا دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کا حیا نہیں. عجیب بات ہے. اسی کا نام آزادی رائے کہ امریکہ آج یہ بکواس کرے کہ میرے ہاں آزادی رائے ہے, میں کتاب ضبط نہیں کر سکتا ہوں. اگر تیرے ہاں یہ آزادی رائے پھر ہمارے ہاں بھی آزادی ہے کہ ہم تیرے سنٹر کو آگ لگا دیں. ہماری آزادی بھی تو قبول کرو. اپنے جھنڈے کی توہین برداشت نہیں کرتے ہو اور ہمارے رسول کی توہین کرنے کا نام تم آزادی رکھتے ہو. اس سے بڑی شیطنت اور اس سے بڑی بے حیائی کا مظاہرہ بھی کائنات میں اور کیا جا سکتا ہے. تمہارا کپڑے کا جھنڈا اتنا مقدس ہے کہ اس کی اگر کچھ نوجوان توہین کرتے ہیں تو تم کہتے ہو گولیاں برساؤ, اور تم رسول کی توہین کرو, ازواج رسول کی توہین کرو, اور اس توہین کرنے والے کی پشت پناہی کرو, اس پہ پہرا دو, اس کو محفوظ رکھو. سفارتی تعلقات الٹا وہ ختم کر رہے ہیں. یعنی رشدی کے حمایتی لوگ وہ سفارتی تعلقات الٹا ختم کر رہے ہیں, لیکن آج تک پاکستانی حکومت کو جرت نہیں ہوئی کہ یہ اعلان کرے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم ہیں جب تک کہ وہ رشدی کو پھانسی نہیں دیتا. تو کیوں نہ پھر ہم کہیں کہ پاکستان کی حکومت امریکہ کی لونڈی اور اس کی گروی حکومت ہے. اس کا نام جمہوری حکومت یا آزاد حکومت کیسے رکھا جا سکتا ہے. ہاں پی پی کی حکومت اعلان کرے, مسلمانوں کے دل موہ لے, ان کے دلوں میں اتر جائے, ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اعلان کرے بے نظیر ہمارے امریکہ سے سفارتی تعلقات اس وقت تک ختم ہیں جب تک کہ رشدی کو پھانسی نہیں دی جاتی, اتر جائے لوگوں کے دل میں. لیکن اگر تم یہ اقدامات نہیں کرو گے تو تمہارا حیا کیوں کیا جائے؟ رسول کی آبرو کے مقابلے میں تمہاری جمہوریت کا لحاظ کیا جائے؟ جو جمہوریت امریکہ کی لونڈی, دشتی ملون کیا لکھتا گیا ہے، کیا بھونکا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میں اس کے کچھ کفریہ کلمات کل مظاہرے میں بیان کروں، نقل کفر کفر نباشد کے اصول کے تحت، کہ اس بے ایمان کائنات کے کالے کافر نے کیا کیا ہے، کیا کفر بکا ہے؟ میں اس تمام تر کاروائی کو کل کے مظاہرے پہ چھوڑتا ہوں. کیا آپ کل ناموس رسالت کو تحفظ دلانے کے لیے اور جھنڈا ناموس رسالت کا بلند کرنے کے لیے ریگل چوک کے مظاہرے میں آئیں گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے تائید کیجیے. تاریخ ساتھ مظاہرہ، تاریخ ساتھ انشاءاللہ اشتہار بن جائیے. ہر آدمی اپنے ساتھ دس دس نوجوانوں کو لائے. اٹھنا نہیں، تقریر نہیں ختم کی میں نے، اٹھنا نہیں ہے. یہ ابھی ایک کتاب میں آپ کے شہر کی ہاتھ میں لیے کھڑا ہوں، یہ آپ کے شہر کے رشدی کی کتاب. اٹھنے کیوں لگ گئے ہیں آپ؟ ابھی میں آسانی کے ساتھ آپ کی تھوڑی جان چھوڑنے لگا ہوں. آئیں گے کل آپ اس مظاہرے میں یا نہیں آئیں گے؟ سارے یا تھوڑے؟ صرف آپ آئیں گے یا ساتھ اور بھی لائیں گے؟ اونچی آواز سے سپاہ صحابہ پورے ملک میں اس تحریک کا آغاز کر چکی ہے، قصبات میں، گاؤں میں، شہروں میں، بستیوں میں، گاؤں میں، پنڈوں میں، صحراؤں میں. سپاہ صحابہ ناموس رسول، ازواج رسول کے تقدس، صحابہ کی آبرو کے جھنڈے لہرائے گی. ہم اس تاریخ کو سب نہیں ہونے دیں گے. ہمیں جس تاریخ دینا پڑی دیں گے، جان دینا پڑی دیں گے، لیکن اتنا پریشر ڈال دیا جائے گا کہ پاکستان اور بیرون پاکستان آئندہ کوئی کافر، کوئی مرتد، کوئی دجال، کوئی خبیث، کوئی ابلیس، کوئی لعین ناموس رسالت پہ حملے کی جسارت نہیں کر سکے گا. بہت آہستہ بولتے ہیں، ڈر رہے ہیں جی؟ اسی کو چوڑیاں پائیں گے. تسی چوڑیاں پائیں ہیں؟ چوڑیاں لینے دے ساتھی ہو یا بہادراں دے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بہادراں دے یا چوڑیاں لینے دے؟ کس کے ساتھی ہیں آپ، بہادروں کے یا چوڑی والوں کے؟ بہادروں کے جی. تے تواڈے صوبے چ جیت کے تے چوڑیاں والے گئے نا. یہ حق تو مجھے پہنچتا ہے کہ میں کہوں کہ پنجاب بہادروں کا ساتھی. اگرچہ میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اس تفریق کا قائل نہیں ہوں، یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے. ہر صوبے کے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوة، ہر مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے. پاکستانی قوم کا ہر فرد، چاہے کسی ضلع کسی صوبے میں وسط ہو، وہ پاکستانی ہے. ایک دوسرے کے خلاف ہم نفرت یہ نہیں چاہتے. یہ میں نے لطیفے کے طور پہ بات کہی ہے، اسے محسوس نہ کریں. سامعین گرامی قدر، رشدی ملعون تو بہت دور ہے، وہ تو پاکستانی حکومت کی دسترس میں بظاہر نہیں ہے، لیکن جو رشدی پاکستان میں ہو اسے حکومت فوری پکڑ سکتی ہے یا نہیں پکڑ سکتی؟ اگر نہ پکڑے تو پھر ٹھہریے، پھر اب وقت ہے آپ تحریک کو عروج پہ لے جائیں، انشاءاللہ یہی حکومت پاکستان کے رشدیوں کو پکڑے گی اور اسے تختہ دار پہ لٹکانے پڑیں گے. یہ کتاب آپ کے شہر سے چھپی ہے، آپ خانہ بتول پر، یہ اس کا نام ہے. کیا نام ہے؟ آپ خانہ بتول پر چھپی کہاں ہے؟ کراچی میں. اور اس کتاب کے صفحہ 47 سے 48 تک جو بکواس کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر و عمر اور عثمان یہ لوگ رام چندر سے بھی کم درجہ رکھتے تھے. اور یہ کائنات کا بہترین کافر، امریکی رشتی کا نطفہ، پاکستان کا خلیج کافر، دجال بن دجال، اسی کتاب کے صفحہ 40 پر تحریر کرتے ہیں کہ ابو بکر عمر یہ شیطان سے بھی زیادہ بدکردار اور بدعمل تھے. اور یہ رکھتا ہے، یہ بھوکتا کہتا ہے کہ قیامت کے دن شیطان رب العالمین سے کہے گا، اللہ مجھے کیوں سزا دیتے، ان کو سزا دے جو مجھ سے بڑے جرم لے کر آئے. یہ تو آپ کے ملک کی کتاب ہے، یہ آپ کے شہر کی کتاب ہے. اس مصنف پر آپ کی حکومت کی دسترس ہے. رشتی تو بہت دور ہے، پاکستانی رشتیوں کو حکومت فوری گرفتار کرے، تختہ دار پہ لٹکائے، تب تک حکومت ہمارے یہ مطالبات نہیں مانے گی، تاریخ زور پکڑے گی، پکڑے گی اور پکڑے گی. ہم جان دے دیں گے، لیکن اب مزید ہم پاکستان میں اصحاب رسول، ازواج رسول، پیغمبر اسلام کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، توہین برداشت نہیں کر سکتے ہیں. آپ اور انشاءاللہ آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، تحریک تو چل نکلی ہے، اب پاکستانی رشتی بھی سزا بھگتیں گے، انشاءاللہ بھگتیں گے. آپ پھر کل ہمارے مظاہرے کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے کلمہ پڑھ کے دھوکہ مت دو اپنے آپ کو بھی، ہم بھی کلمہ پڑھ کے، خود بھی آؤ، ساتھیوں کو بھی لاؤ، ہم کل بھی گل چوک پر اصحاب رسول، ازواج رسول، رسالت نات کی عزت، عصمت، عفت، عصمت، تقدس، شرافت کا علم بلند کر کے پاکستان کے رشتی اور بیرون پاکستان کے رشتیوں کے لیے لائے عمل کا اعلان کرنا چاہتے ہیں. آئیں گے آپ یا نہیں آئیں گے؟ سارے آؤ گے یا تھوڑے؟ کلمہ پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے سارے آئیں گے. رب العزت نے کی توفیق بخشے.